صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللذین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم مصطفی محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین و حجته علی العالمین. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم وفرقان المجيد وقوله الحق وهو اصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات
الله
سب سے پہلے تو میں ہفتہ وحدت اور پیغمبر اسلام اور ان کی عظیم الشان نائب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے موقع پر امام وقت کی خدمت میں اور تمام شیعان حیدر کراب اور جہاں کہیں بھی ان سے محبت کرنے والے حضرات موجود ہیں، ان سب کی خدمت میں حدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو ان کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، کچھ خوشیاں ہماری ہوتی ہیں اور کچھ خوشیاں معصومین کی ہوتی ہیں، کچھ غم ہمارے ہوتے ہیں اور کچھ غم ان کے ہوتے ہیں. اس خوشی اور غم کا تعلق انسان کے مقصد سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایسے نہیں ہوتا، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جاتے ہیں. ہماری خوشی کا معیار ہمارا مقصد نہیں ہوتا. اگرچہ ہر انسان نے شاید اپنے کچھ مقصد بنا لیے ہیں، وہی ان کا ہم ہوتا ہے اور وہی ان کا غم ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں. وہی ان کا ہم ہے، وہی ان کا غم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم ان سے قریب ہو جاتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، جب ان سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں. یہ انسان کی زندگی کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے خداوند متعال نے. ہماری خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہو جاتی ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا ہم بنایا کسے ہے، ہم نے اپنا غم بنایا کسے ہے. کسی کا ہم گاڑی ہے، اگر اسے ساری زندگی گاڑی نہ ملے تو وہ غمگین رہتا ہے، کیونکہ اس کا ہم ہے زندگی کا، مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے. آیا پیغمبر اس طرح سے، آیا ائمہ اس طرح سے کہ خوبصورت گھوڑا مل گیا تو خوش ہو گئے اور نہیں ملا تو وہ ہو گئے غمگین ہو گئے؟ ان کی زندگی میں کوئی اس قسم کا ہے سلسلہ؟ آیا آئمہ کی زندگی ہماری طرح ہے؟ آیا وہ ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں، ہماری مثل دکھائی دیتے ہیں؟ کہ ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو سب خوش ہو گئے، ہمارے یہاں بچے کا انتقال ہوا تو پھر اب باپ کو بھی نہیں بتایا جاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کے ساتھ ان کا بھی جنازہ اٹھانا پڑے. وہ باپ کو نہیں بتاتے کہ انہیں نہ بتائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی فارغ نہ ہو جائے.
بعض لوگوں کی زندگی ساری زندگی وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے ان کا اپنا گھر ہو. اگر ان کا اپنا گھر نہیں ملتا پھر انہیں دنیا کی ہر چیز مل جائے وہ غمگین ہی رہتے ہیں. یہ انسان کا ہم ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جب بھی وہ اسے پاتا ہے تو پھر سکون محسوس کرتا ہے. جب بھی آپ سکون محسوس کریں کسی چیز کو پا کر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا ہم بہت چھوٹا ہے. اور اگر یہ نہ ہو دیکھنا یہ کہ آپ نے ہم کس چیز کو بنایا تھا. کہیں ہم اور غم جالیات پہ مشتمل تو نہیں ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بعض چیزیں جعلی ہوتی ہیں, ہم انہیں صحیح طور پہ وہ نہیں کر پاتے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہونے لگتے ہیں, وہ ہم انہیں اپنا ہدف جو سمجھتے ہیں. ہم کی تعریف ہی یہی ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو میں نے ایک تقریر کی تھی جلوس میں, اس کا اہم نقطہ یہی تھا کہ ہم مقصد کو کہتے ہیں. اگر آپ اس سے قریب ہو گئے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, آپ اس سے دور ہو گئے تو آپ اس سے غمگین ہو جاتے ہیں. یہ ہے معیار کسی بھی چیز کا. کہتے ہیں نا ہم اور غم, یعنی آپ کی زندگی کا غم یہ چیز ہے. اگر آپ نے پا لیا تو خوش, نہیں ملا آپ کو تو آپ غمگین ہو گئے. آیا معصومین کی زندگی اس طرح سے ہوتی ہے؟ آیا ان کی زندگی بھی اس طرح سے ہے کہ ان کے یہاں کسی کی ولادت ہو گئی تو وہ سب خوش ہو گئے جیسے ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں, ہم لوگ ہوئے ہیں؟ آیا انبیاؤں کا طریقہ کار کیا ہے خوشی کا؟ انبیاؤں کے یہاں میلاد کیا ہے؟ آیا ہم نے کبھی سوچا کہ وہ والا میلاد منائیں جو نبی مناتے ہوں؟ آیا ہمارے میلاد نبیوں کے میلاد کی طرح ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہ ہم ان کی طرح نہیں منا سکتے, نہ ہم ان کی طرح غم منا سکتے, نہ ہم ان کی طرح خوشی منا سکتے, تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. پھر یہ کیوں کہا ہے قرآن نے؟ اس کا مطلب رسول کا غم, رسول جیسا غم منایا جا سکتا ہے, رسول جیسی خوشی منائی جا سکتی ہے. ان کے میلاد الگ ہوتے ہیں, ان کے میلاد ان کے مقاصد عالیہ میں مضمر ہیں. اب ان کے مقاصد عالیہ وہ میلاد ہیں ان کے یہاں. جب بھی وہ اپنے مقصد عالیہ کو پالیں ان کے یہاں میلاد ہے, وہ خوش ہیں, ان کے یہاں عید ہے. اور اگر مقاصد عالیہ سے ایک لہجے کے لیے بھی وہ محسوس کر لیں کہ وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا جس کے لیے ہمیں مبعوث کیا گیا تھا, وہ غمگین ہو جاتے. ان کے مقاصد عالیہ ہوتے ہیں. اور وہ مقاصد عالیہ کیا ہے؟ بعثت کے لیے انہیں بھیجا گیا. بعثت کیا ہے؟ انسان سازی, انسان کامل بننا, انسان سازی. آیا جب ہم میلاد مناتے ہیں, میلاد یعنی کہ پیغمبر کی خوشی میں خوش ہیں, ان کی ولادت ہے, آیا یہی خوشی پیغمبر کی بھی ہے, یہی خوشی ائمہ کی بھی ہے, امام صادق کی بھی یہ خوشی ہے؟ آیا ہمیں بھی اس طرح سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ جہاں ہم یہ خوشی منا رہے ہیں وہاں آیا وہ خوشی بھی منائی ہے ہم نے, یا صرف ایک ہی خوشی منائی ہے اور دوسری خوشی ہم نے نہیں منائی؟ جیسے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں, ہم امام حسین کی دو پیاس تھیں کربلا میں. ایک پیاس وہ ہے جو آپ نے جناب سکینہ سے کہی, ایک پیاس وہ تھی جو آپ نے علی اصغر کا لاشا اٹھاتے ہوئے کہی, اور وہ یہ کہی تھی کہ پانی نہیں تھا, مجھے میں پیاسا مار دیا گیا. تو یہ پیاس کون سی پیاس تھی؟ پانی کی؟ وہ تو ختم ہو گئی, وہ تو آپ نے سبیلے لگا لی بس ختم ہو گیا کربلا, کیونکہ پانی تو ہو گیا ختم ہو گئی, پیاس شہادت ہوئی پیاس ختم ہو گئی, تو بس پیاس ختم ہو گئی. تو یہ سبیلے تو سب نے لگا دی امام حسین کی یاد میں. جو اصلی سبیل تھی, جو اصلی پیاس تھی امام حسین کی, آیا وہ بھی ہم نے لگائی یا نہیں لگائی؟ اور امام کی اصلی جو پیاس تھی جو آخری وقت تک بجھی نہیں اور وہ سلسلہ جاری رہا, وہ یہ تھی حل من ناصر ینصرنا, آیا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے, آیا کوئی ہے جو میری ناصر نصرت کرے؟ مجھے ناصروں کی ضرورت ہے. کتنے ناصر ہم نے تیار کیے, آیا وہ سبیلیں لگائیں کسی نے کہ جہاں ناصر حسین تیار ہوتے ہوں, جن کی عورتیں ام رباب دکھائی دیتی ہوں؟ ہم نے پہلے عرض کیا تھا, آیا وہ والی سبیلیں لگا دی ہم نے یا نہیں لگائیں؟ کیونکہ یہ غم حسین تھا کہ یہ ہونا چاہیے معاشرے کے اندر, ان کی خوشی یہی تھی. جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہم نے میلاد نبی منا لیا. میلاد یہ ہے نبی کا کہ وہ چیزیں معاشرے میں پیدا کر دی جائیں جس مقصد کے لیے نبی مبعوث ہوئے تھے, جس مقصد کے لیے نبی پیدا ہوئے ہیں, اس دنیا میں آئے ہیں. اور اگر وہ چیزیں پوری نہ ہو سکیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے میلاد کو منایا ہے, اپنایا نہیں ہے.
سبحان اللہ, سبحان.
عزیزان, اصل یہی چیز ہے, ہمیں دونوں طرف جو ہے نگاہ رکھنی ہے, اس طرف بھی نگاہ رکھنی ہے, یہ خوشی بھی منانی ہے, اور وہ جو اصلی خوشی ہے وہ بھی منانی, اس سے غافل نہیں ہونا اس میلاد کے. اس میں جیسے وہ والی سبیل لگا کہ یہ نہ سمجھیں پانی والی کہ بس امام حسین کو یہ پانی کی سبیل تھی, پانی پلا جاؤ سب کو, اور پھر ہم یہ سمجھیں ہمارا فریضہ پورا ہو گیا. خود یہ تو ایک تھی, یہ تو کربلا میں ختم ہو گئی, لیکن وہ پیاس ختم نہیں ہوئی امام حسین کی. اگر وہ پیاس ختم ہو جاتی تو پھر سید سجاد تنہا نہ ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سبیل نہیں لگی. یہ تو اتنی ساری سبیلیں لگا رہے تھے سارے دعا والے, کہ یہ تو وہ پانی والی لگا رہے تھے. اصلی سبیل لگانے کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے میں, پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر جیسے کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم ان چیزوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں, پیغمبر کا جو درد ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب کیونکہ دعائیہ کلمات کے لیے تھی, نہیں تو میں تفصیلی بات کرتا بہت ساری چیزوں پر, لہٰذا وہ کاٹ دوں. تو پیغمبر کا جو درد, پیغمبر اگر اس ملت کے اندر آ جائیں اور سب کو اس طرح سے میلاد بناتے ہوئے دیکھیں, پیغمبر خوش ہوں گے کہ کشمیر آگ میں جل رہا ہے. یہ میلاد پیغمبر تھا کہ کشمیر کی عورتیں خودکشیاں کرنے پہ تیار ہیں, اپنی عصمتیں بچانے کے لیے پہاڑوں پہ سے چھلانگیں لگا رہی ہیں. تو پھر دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں, انہوں نے کشمیر خواتین کو کیوں نہ بچایا؟ کہاں گئے وہ سارے مسلمان؟ پھر ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا کہ وہاں کی خواتین اپنی آبرو بچانے کے لیے, یہ میلاد پیغمبر ہے. غزہ آگ میں چل رہا ہے, ان کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہے. لبنانی بلاتے بلاتے تھک گئے سب کو, وہ اکیلے لڑتے رہے 32 دن تک. 32 دن بہت ہوتے ہیں, دنیا والے نہیں اٹھے, نہیں گئے, پھر کیا لبیک یا رسول اللہ؟ کیا چیز ہوتی ہے لبیک یا رسول اللہ؟ یعنی پیغمبر کہہ رہے تھے کہ آؤ مدد کرو. میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا کہ تمہارا مسلمان بھائی تمہیں بلا رہا ہو اور تم اس کی آواز پہ لبیک نہ کہو. وہ سب بلاتے رہ گئے. کشمیر کی حالت دیکھیں, غزہ کی حالت دیکھیں, اس کے بعد جو عراق میں ہوا وہ سارے مسلمان کہاں چلے گئے؟ یا نبی پڑھنے سے مسئلے حل ہو جاتے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز کو منایا, دوسری چیز سے غافل ہو گئے, ہم وہ چیز پیدا نہ کر سکے معاشرے میں. میلاد نبی تو یہ تھا کہ ہمیشہ مسلمانوں کا نام عزت و آبرو سے لیا جاتا, کافر خودکشی کرنے پہ تیار ہوتے. نہ مسلمانوں کی خواتین, نہ مسلمان اس طرح سے بے آبرو دکھائی دیتے ہیں معاشروں کے اندر. یہ اسی وجہ سے کہ پیغمبر کہ ہم نے میلادوں کی طرف توجہ نہیں دی, ہم نے غور نہیں کیا کہ پیغمبر کا میلاد یعنی کیا. کیونکہ جب انسان جو ہے کسی بھی چیز کو کسی چیز کے متبادل رستے ڈھونڈ لے تو پھر انسان جو ہے وہ آرام و سکون سے بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک متبادل رستہ جو ہے ہم نے سمجھ لیا بس یہ کافی ہے ہمارے لیے. ہم نے اپنی ذمہ داریاں خود جو بنا لی ہیں, ہم نے پیغمبر کی ذمہ داریاں پیغمبر سے ذمہ داریاں نہیں لی ہیں, ہم نے اپنی ذمہ داریاں خود بنا لی ہیں, خود اپنی بات کو دین سمجھ لیا. ابھی ہم مرکزی میں یہی کہہ رہے تھے کہ جو سب سے بڑا اسلام کو خطرہ تھا وہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو مسلمان تہجر کا شکار ہو جائیں. تہجر کہتے ہی سے ہیں کہ یعنی جو کام وہ انجام دے رہے ہوں بس اسی کو اچھا سمجھ رہا ہوں. یعنی اگر میں خطیب ہوں تو میں اپنی خطابت کو سب کو سمجھتا ہوں, باقی سارے لوگ شعرا, نوح خاں, مرثیہ خاں کہتے ہیں یہ تو سب بیکار آدمی, یہ تو سب بیکار لوگ ہیں. یعنی صرف میری خطابت صحیح ہے, باقی سب بیکار لوگ ہیں. جو شاعر ہیں وہ مقررین کو, وہ نوح خان کو, جو تنظیم والے ہیں وہ انجمن والوں کو, جو انجمن والے ہیں وہ تنظیم والوں کو. یعنی انجمن والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں, تنظیم والے سمجھ رہے ہیں ہم حق پہ ہیں, نوح خان سمجھتا ہے میں صحیح ہوں, مرثیہ خان سمجھ رہے ہیں میں صحیح ہوں. یہ تو تہجر ہے. نمازی سمجھتے ہیں ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں زاہد, اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمارا تعلق مسجدوں سے. اور یہ جو عزاداریاں کر رہے ہیں تو بیکار لوگ ہیں جو ساری بات عزاداریاں کر رہے ہیں. اور جو عزاداریاں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ تو سب ایسے ہیں, یزید نے بھی نماز پڑھی تھی. تو یعنی ہر آدمی سے وہی بات کر رہا ہے جو وہ کرتا ہے, یہ تو تہجر ہے. تہجر کہتے ہی سے کہ آپ اپنی من پسند چیز لے لیتے ہیں باقی سب کو بیکار سمجھتے ہیں. پیغمبر کو اسی لیے خطرہ تھا کہ یہ اسلام تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے, تمہارے پاس اسلام وہ ہونا چاہیے جو میرے پاس ہے, تمہارے پاس اسلام وہ ہونا چاہیے جو ہمارے اوصیاؤں کے پاس ہے. آپ نے دیکھ لیا سید سجاد نے 37 سال عزاداری بھی کی ہے, نوحے بھی پڑھے, گریہ بھی کیا, اور عبادتوں میں زین العابدین کہلائے. فرزدق جیسے شوہروں کو بھی نوازتے رہے, ائمہ کی زندگی میں ایسا کوئی تعجب دکھائی نہیں دیا, پھر ہماری زندگیوں میں کیوں؟ ہم سبھی لگا کے سمجھے بات ختم ہو گئی, آئے ہم نے وہ کردار تیار کیوں نہیں کیے جو پیغمبرانہ ہوں, جو علی پسندانہ ہوں, جو حسین پسندانہ ہوں, جو کربلا کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہوں. یعنی پوری دنیا جو تھی, پوری دنیا دھمکیاں دیتی رہی اور سارے مسلمان بیٹھے تماشائی بنے دیکھتے رہے. پیغمبر جب پکار رہے تھے کہ کوئی ہے جو اس کا منہ بند کرے, کوئی ہے آج خطرے میں اسلام, اور ہماری سنو, کوئی نہیں آیا. پیغمبر اکیلے تھے, وہی اٹھا جو ہمیشہ پیغمبر کی امداد کے لیے, کوئی نہیں آیا جس نے ہمیشہ پیغمبر کا ساتھ دیا, جو ہمیشہ پیغمبر کے لیے لڑتا رہا, جو پیغمبر سے منہ موڑنے کو کفر سمجھتا تھا. آپ نے دیکھ لیا, اس نے فوری طور پہ جواب بھی وہی دیا. جب پیغمبر نے پوچھا سب بھاگ گئے تھے آپ کیوں نہیں گئے, کہا کیا میں اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ لہٰذا ان کی سیرت اس طرح سے دکھائی دی, وہ چاقو چوبند تھے, متوجہ تھے کہ ہم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے, کیا مقاصد عالی ہیں. مشکل یہی ہے, ابھی جو میں نے آیت پڑھی بات کو ختم کر دیا. ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس میں آپ دیکھیں کیا فرمایا, ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سارے کالج والوں کو پروگرام دے رہے, سارے یونیورسٹیوں والوں کو پروگرام دیا, اور سارے مدرسے والوں کو لکھ کے لگائیں نا یہ آیت, آپ لکھ کے لگائیں گے نا یہ آپ سے کہیں گے امام بارگاہ بنا رہی ہے. یعنی قرآن کی آیت امام بارگاہوں پہ مسجدوں پہ لگائی جائے, نہیں لگ سکتی یونیورسٹیوں کے اوپر یہ آیت, یہ کہیں گے مسجد بنا رہے ہیں اس کو, یہ امام بارگاہ کی پلاننگ ہے, نہیں بنائیں گے. ہاں آئنسٹائن کا قول لکھ دیں آپ, لیکن قرآن کی یہ آیت نہیں لکھتی جو یونیورسٹی والوں کو نصاب دے رہی ہے. تمہیں کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ, یہ کہہ رہی ہے ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, یہ معلموں کے بتا رہی ہے کہ معلم کو کرنا کیا ہے. معلم کو صرف پڑھانا نہیں ہے, ان کی تربیت بھی کرنی ہے. اگر پڑھایا اور تربیت نہیں کی تو یہ صفورہ جیسے کارنامے انجام دیں گے. یہ کبھی بینک لوٹیں گے, کبھی کمپیوٹر سے دوسرے کسی کے تالے توڑیں گے, کبھی کوئی کام کریں گے, کبھی کوئی کام, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اہل علم یہ کام انجام دیتے ہیں. ہم نے کہا کہ علم وہ چراغ ہے, ٹارچ ہے, عقل کے لیے ٹارچ کا کام کرتا ہے علم. اور اگر اس میں اس کے لیے جو ہے اگر حفاظتی انتظام نہ کیے جائیں اس ٹارچ کے لیے, تو آپ نے پتا ہے کہ اگر یہ چور کے ہاتھ میں دے دی جائے ٹارچ, تو اسی ٹارچ کی روشنی میں لوٹ لیتا ہے وہ. اور جو فوجی کے ہاتھ میں ہو, پولیس کے ہاتھ میں ہو, تو اسی ٹارچ کی روشنی میں وہ چور کو پکڑ لیتا ہے. کام دونوں ایک ہی, آپ نے توجہ کی؟ یعنی اگر پولیس والے کے ہاتھ میں آ جائے جو تربیت یافتہ ہو, اگر ایک تربیت والے کے ہاتھ میں ہو یہ, تو اسی سے چور پکڑے جاتے ہیں, اور اگر بغیر تربیت کے ہو تو اسی سے ماشاء اللہ لٹ جاتا ہے. پیغمبر نے یہی کہا ہے کہ ہو الذی بعث, پوری آیت بتا رہی ہے کہ تمہیں دو کام کرنے ہیں اپنے کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, اسکولوں کے اندر, تعلیم بھی دو اور تربیت بھی کرو, تزکیہ نفس بھی کرو, کیونکہ معلم کا کام ہی ہے یہ. ہو الذی بعث فی الامیین, بعث کہتے ہی بیداری کو ہیں, انہیں شعور تو دو. علم کافی نہیں ہے اگر ان کے اندر شعور نہ پیدا ہوا, اگر یہ بیدار نہ ہوئے. عالم بنیں گے بھی, سب کچھ کریں گے بھی, ملک انہیں پالے گا بھی, پڑھیں گے بھی, یہ خدمت جا کے امریکہ میں کریں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہے وہ چھوٹے بچے, چھوٹے بچے کیا ہوتا ہے, باپ پالتا رہتا ہے, پالتا رہتا ہے, پوری جوانی ان کے اوپر لٹا دی, والد نے بھی اور والد نے بھی پورا پیسہ لٹا دیا, گھر بیچ دیا, قرض لے لیا, زیواد بھی گئے. آپ کیا ہوا, اب یہ یہاں سے نکلے امریکہ میں جا کے بیٹھ گئے والدین یہاں پہ بوڑھے, ساری زندگی آپ نے تو ان کی کوئی خدمت کی نہیں, اس لیے کہ ساری جوانی انہوں نے لٹا دی, سارا پیسہ انہوں نے آپ پہ لٹایا, اب آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے. یہ والدین یہاں پہ ختم, والدین کی کوئی, یہ سب بھیج دیتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, یہ جا کے وہاں پہ خدمت گزار کرنے لگے. تو پھر ملک کی خدمت کون کرے گا؟ جس نے تمہیں پالا ہے, جس نے تم پہ اپنی عمر لگائی ہے, تمہیں پانی پلایا اس نے, تم نے اس کے پھل کھائے تھے, اس سے پلے تھے, اس نے تمہاری پرورش کی تھی, اس نے تمہیں جوان کیا تھا. اب جب موقع آیا کہ تم انہیں پالو, تم اس ملک کی حفاظت کرو, تم اسے پروان چڑھا تو تم وہاں چلے گئے. اب آپ نے دیکھا وہ بھی آپ کو بچپنے سے نہیں بلا رہے, نہیں تو کہتے جتنے بچے ہم ویگا بھیج دو پالو نا انہیں. کوئی مونٹی سری کے بچوں کو پالے تو پتہ چلے, کالج کے بچوں کو تو ہر آدمی پال لے گا, کیونکہ اب تو وہ جوان ہو گئے, اب تو وہ سب کچھ ہو گئے. ان کے انہوں نے سارے نیٹورک بنائے ہوئے کیا کہ ان کے ہر بچے کا کوڈ ہونا چاہیے. اب آپ جائیں اسکولوں کے اندر, ہر بچے کا اپنا ای میل لگا دیا انہوں نے, ان کے سیٹ لگا دیے تاکہ انہیں پتا چلتا رہے کہ 90 سے اوپر کس کی پرسنٹیج ہے, اسے مفت میں ویزا دے کے وہاں بلائیں گے تاکہ یہ یہاں پہ ہمارا خدمت گزار رہے اپنی خدمت گزاری کے لیے. تو پھر اس ملک کی خدمت گزاری کون کرے گا جب ہر آدمی وہاں جانے کے چکر میں, تو یہاں تو 33 پہ پاس لوگ ہی چلائیں گے, وہ ایسے ہی چلا سکتے ہیں, کبھی اسے لوٹیں گے کبھی اسے لوٹیں گے. لہٰذا یہ ہے کہ تو اس ملک کی خدمت کون کرے گا. اور یہ اسی لیے ہوا کہ انسان کو جو ہے جب پیغمبر کی نصیبت پہ چلے گا, اور انہیں نمونے عمل بنا کے بھیجا تھا, انہیں اس لیے بھیجا تھا ان کے میلاد مناؤ, میلادوں کی کمی ہو رہی تھی, کمی تو نہیں تھی وہاں, یہ ہدف نہیں ہونے چاہیے. مولانا نے بہت ہی خوبصورت بات کی تھی, آپ نے فرمایا انا لقتل الحسین حرارت لا تبغض ابدا, یہ خاموش نہیں ہو سکتی. یہ شہادت کی جو امام حسین نے قربانی پیش کی ہے نا, یہ ایسی مومنین کے قلوب کے اندر حدت ہے, یہ کبھی نہیں بیٹھ سکتی. اگر زائر زیارت کر کے آئے اور یہ حدت خاموش ہو جائے, پھر اس میں جذبہ نہ ہو, پھر اس میں انقلاب نہ ہو, پھر اس میں شوق شہادت نہ ہو, اس کا مطلب اس نے زیارت ہی نہیں کی. یہ نا امید پلٹ کے آیا ہے, اسے زیارت ہوئی نہیں ہے. جالی کو چومنے کو آپ زیارت کہتے ہیں, تو پھر یہ سب سے زیارت تو صحابہ کرام نے کی ہے. منافقین بھی کیا کرتے تھے, یہ منافقین تو پیغمبر کی کرتے, تو ہم تو زری کی کر رہے ہیں. یہ تو سب نے کیے ہیں, یہ زیارت نہیں کرنی ہمیں, ہمیں امام کی زیارت کرنی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ روح امام سے رابطہ کرنا ہے. ہم نے عرض کیا زیارت در حقیقت ارتباط کا نام ہے, تمایل کا نام ہے. اگر آپ نے امام سے رابطہ برقرار کر لیا تو آپ زائر حسین ہو گئے. پھر چاہے آپ یہاں بیٹھ کے کر لیں, ضروری نہیں ہے آپ کربلا جائے, آپ نے گویا کربلا بنا دی. کل یوم عاشورہ کل عابدین کربلا, اگر آپ کے ذہن میں, ہم نے عرض کیا تھا رابطے کا نام ہے, اس رابطے کو بڑھائیں. پیغمبر سے ہمارا یہ رابطہ قوی ہونا چاہیے, تاکہ جہاں بھی مسلمان کو درد ہو ہمیں پتہ, ہمیں درد ہونا چاہیے, ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے. اور یہی وہ چیز تھی, آیت اللہ خمینی اسی کو تاکید کیا کرتے تھے, مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں مطلع رہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے, کیا مشکل ہوتی ہے. لیکن جو ہے وہ لوگ جو ہیں بہرحال چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اصلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم بھلا دیتے ہیں, جن کی تو ہمیں توجہ رکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوا کرتی ہے. بہرحال اور اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا پیغمبر اسلام ہمیشہ خوش رہے کہ مسلمانوں کے اندر وحدت ہونی چاہیے. آپ نے دیکھ لیا سب سے پہلے آنے کے بعد مدینے کے اندر بھی یہی کارنامہ انجام دیا, آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا.
سبحان اللہ,
آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا, حتیٰ کہ تاریخ نے لکھا ہے اتنے لوگوں کو بھائی بنایا, اور پھر آخر میں مولا کائنات بچ گئے تھے. اور جب مولا کائنات آخر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کسی کا بھائی نہیں بنایا, تو ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, تو آپ نے فرمایا ماذا یبکیک یا علی, اے علی تمہاری آنکھوں سے گریا, یہ آنسو کیوں ٹپک رہے ہیں, یہ گریا کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ, آج آپ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا, کا اس وجہ سے کہ تم میرے علاوہ کسی کے بھائی ہو ہی نہیں سکتے. اور پھر عجیب جملہ پیغمبر نے فرمایا, پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جتنے بھائی بنے یہ سب یہیں ختم ہو جائیں گے. انت اخی فی الدنیا, لہذا یہ ہے کہ ایک علم پڑھایا جاتا ہے شرح مغرب کے اندر, اسے کہتے ہیں شرح شناسی. میں انشاءاللہ کسی دن اس پہ بات کروں گا تفصیلی, اگر کبھی موقع ملا تو میں شرح شناسی پہ بات کروں گا, کبھی استشراق پہ بات کریں گے, تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, خراب کاری کیا کیا ہو رہی ہے اسلام کے خلاف. یہ وہاں پورا ایک علم ہے اور پڑھایا جاتا ہے, اس پہ پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. اس پہ ایم فل کیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ تصور بھی نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ علم پڑھاتے ہیں, اس میں ہوتا ہے کہ شرق مشرق زمین کو پہچانا جاتا ہے. مشرق زمین میں وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے مسلمان آپس میں متحد ہو سکتے ہیں, اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو انہیں آپس میں اختلاف برپا کر سکتی ہیں ان کے درمیان. اس پہ کام ہوتا ہے, باقاعدہ کام ہوتا ہے. ڈاکٹرز یہاں بھیجے جاتے ہیں, یہاں پہ نام یہ رکھا جاتا ہے, یہ جو ہے ریسرچ اسکالر ہیں. وہ ریسرچ اسکالر اسکالر نہیں ہوتے, ان میں سے اکثر تو جاسوس ہیں, لیکن نام ان کا ریسرچ اسکالر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ریسرچ کرنے آئیں. اور پھر ان سے لیے جاتے ہیں وہ مواد کہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں اختلاف برپا کر سکتی ہیں. ان کو پھر ہوا دی جاتی ہے, ہوا دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں ایک بتاؤں آپ کو, رسم و رواج اور تہذیب جو ہے یہ ان عوامل میں سے ہے جو اختلاف برپا کر سکتی ہے, لہٰذا اس کو ہوا دو, جتنا ہو سکے اسے ہوا دیں. آپ کی تہذیب الگ ہے, آپ کی تہذیب الگ ہے, ان کے یہ ہندوستان کے یہ تو چتڑولے کے ہیں, ان کی تہذیب الگ, اسے ہوا دو تاکہ یہ اپنے آپ کو یہ لکھیں کہ ہم وہ ہیں. یہ تہذیبوں کو ہوا دلواتے ہیں, یہ افتخار سمجھتے ہیں, میں کہاں سے ہوں, میں فلا جگہ سے ہوں, وہ کہاں سے, یہ دہلی سے ہیں, وہ کہاں سے, یہ مروغا سے, یہ کہاں سے, یہ ان کو ہوا دو, محلوں کو, قبیلوں کو, یہ اپنی اسی میں گم رہیں, ان کی کائنات ہی یہ رہے. آپ نے توجہ کی, یہ سوچتے رہیں کہ صرف ہمارے علاقے کا بھلا ہو جائے, ہمارے علاقے کا نام ہو کہ اچھا انہوں نے کیا, یہ تو بہت زبردست کام ہے. لیکن امام حسین کی بات دیکھیں, آپ فرماتے ہیں میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. مکے والوں کی بات نہیں کی, مدینے والوں کی بات نہیں کی, شام والوں کی بات نہیں کی, یمن والوں کی بات نہیں کی, حالانکہ سارے دشمن ہیں آپ کے, سارے پیاسے خون کے, لیکن آپ نے کہا نہیں میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. کہاں ہیں آپ نے علاقوں کی بات کی ہے, تو پھر وہ کربلا کہاں چلی گئی, وہ پھر سلیبس کہاں گیا کربلا والا. جب اگر ہم یہی والی باتیں کرتے ہیں, دشمن یہی چاہتا ہے. انہوں نے تباہ کیا حکومتوں کو, ملتیں, یہ جو تخت عثمانیہ تھا, آپ یقین جانے 2 کروڑ ان میٹرز کے اوپر جو ہے ان کی حکومت تھی. سورج نکلے اور ڈوبے تو مسلمانوں کی حکومت ہے. انہوں نے اس کو ستیہ ناش کر دیا اتاترک جیسے لوگوں نے, اور ہر مسلمان کے ہاتھ میں لسانیت کے جھنڈے انہوں نے تھمائے, لسانیت کے جھنڈے تھمائے, ہر انسان کے ہاتھ میں انہوں نے جو ہے قومیت کے پرچم دے دیے, تباہ کر دیا ملکی سلطنت کو. کوئی مسلمان, ایک طاقت اتنی بڑی نہیں ہو سکتی تھی. یہ ڈرتے ہیں مسلمانوں کی طاقتوں سے. یہ اختلاف, وہ انجمن ان سے لڑ رہی ہے, وہ تنظیم ان سے لڑ رہی ہے, وہ ان سے لڑ رہی ہے, ایک ہی محلے میں 50 کا انہیں ہوا دو, زیادہ سے زیادہ ہوا دینے کی ضرورت ہے. اور ہر آدمی کو یہ بتایا جو ابھی قرآن نے کہا کلو حزب بما لدہم فرح, تہجد میں شکار ہو گئے یہ کہ کلو حزب بما لدہم فرحون, جو ہر حزب اور ہر قوم, ہر انجمن, ہر تنظیم یہی سمجھتی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے, جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, باقی سب. اور قرآن نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا. یہ وہ خطرات ہیں جو ملتوں میں انتشار برپا کر دیتے ہیں, وحدت کو پارا پارا کر کے رکھ دیتے ہیں. کسی کے مقدسات کی توہین کی اجازت پیغمبر نے نہیں دی, آئمہ نے دی. آئمہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید گالیوں کا نام تبرع, گالیوں کا نام کبھی تبرع نہ معصوم نے کہا ہے نہ ہے, یہ اس طرح نہیں. حتیٰ کہ صریحاً سب کے سامنے روڈوں کے اوپر, خیابانوں کے اوپر اہانت بھی معصوم نے اجازت نہیں دی ہے. اہانت بھی, لعنتیں بھی اس طرح سے کرنے کو نہیں کہا کہ جو اگر جو ہمارے طور طریقہ ہے. ائمہ خلاف اس کے منع کیا کرتے تھے ایسے کارنامہ انجامنے کو. اس کے اصول ہیں, اس کے طریقہ کار ہیں, ہر چیز کا ایک اصول اور ہر ایک چیز کا طریقہ کار ہے. مسلمانوں میں اگر اختلاف برپا ہوا, پیغمبر سے کبھی راضی نہیں ہوتے اختلاف کرنے کی کوشش. وحدت ہونی چاہیے, ایک پارچگی, ایک آواز ہم سب کی ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے اصلی دشمن کو پیچھے دھکیل سکیں. دشمن نے دیکھا کیا کیا, عیسائی کیوں نہیں کرتے, عیسائیوں کے بم دھماکے کیوں نہیں ہو رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عیسائیوں میں نہیں ہے تو چور نہیں ہوتے وہاں پہ, عیسائیوں میں نہیں ہے دہشت گرد, سارے دہشت گرد مسلمانوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور ابھی ایک اور پلان تیار ہو رہا ہے, انشاءاللہ پھر میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے پلاننگ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اور جو ایک اور زبردست آئندہ پلان تیار ہونے والا ہے, اور وہ مسلمانوں میں لے کے آئیں گے کہ ان پہ یہ کرو اور ان کے تتر بتر کر کے رکھ دو, حکومتوں کو ختم کر دو, جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ بھی نابود ہو جائے. آپ کو پتا میں نے عرض کیا سب سے بڑا جو بادشاہ مسلمانوں کا گزرا, بہادر شاہ ظفر, ہندوستانی سب جانتے ہیں بہادر شاہ ظفر بہت بڑا وہ تھا. سلطنت مغلیہ کا اتنا بڑا بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر کہ اس کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا. جو ہندوستانی یہاں موجود ہیں وہاں سے آئے انہیں پتا ہے کہ کتنا بڑا بادشاہ تھا, غافل ہو گیا. خوب کیا ہوا پھر آخر میں, آپ کو پتا ہے ایک چوکی دار جو تھا نا زندان کا, یعنی آپ کی اتنی بڑی حکومت ہے کہ اگر سورج وہاں سے نکلتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کی حکومت ہی ختم نہیں ہوتی, سورج نکل کے بھی غروب ہو جاتا ہے, سلطنت مغلیہ ختم نہیں ہوتی. اتنی بڑی حکومت آپ کے پاس ہے, اتنے بڑے دنیا کے سب سے بڑے ہیرے جو ہیں وہ برطانیہ کو گفٹ کیے جاتے ہیں. یعنی اس طرح سے ان کی ملکاؤں کو گفٹ, کہاں جا رہا ہے مسلمانوں کا خزانہ؟ اس طرح سے لوگوں کو انہوں نے لائن میں لگا رکھا تھا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری میں وہ شخص جو تھا بہادر شاہ ظفر جس کا میں بتا رہا ہوں, وہ اپنے زندان سے کہتا رہا کہ مجھے سورج کی روشنی دکھا دو, خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ مجھے سورج کی روشنی دیکھنے دو, میں مرنے والا ہوں. مغلیہ سلطنت کا اتنا بڑا بادشاہ ایک چوکی دار سے بھیک مانگ رہا تھا اس بات کی کہ مجھے صرف روشنی دکھا دو سورج کی, اور اس نے اسے منع کر دیا, نہیں تمہیں اسی حالت میں مرنا ہوگا, اور وہ مر گئے, سورج کی لائٹ نہیں دے سکے سارے مسلمانوں کا. یہ میلاد نبی اس طرح سے, اس طرح سے مسلمان کہتے ہیں کہ یا نبی اور مرحبا نبی. نبی خوش ہو رہے ہوں گے کہ مسلمانوں نے بہت اچھا کام کیا, میں میلاد منا لیا, اور کسی نے نہیں منایا, وحدت برپا کر لی مسلمانوں میں. اپنے پیغمبر اسلام جب ہی خوش ہوتے ہیں جب ہم ان یا نبی اور مرحبا نبی اور لبیک یا نبی جو ہے وہ مقدمات کے ساتھ ہو. وہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ, اور ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ خدا نے ناروں کو بھی بغیر مقدمات کے قبول نہیں کیا. اسی لیے ہم یہ مثال بھی دیتے تاکہ آپ کے ذہن میں ہو جائے. آپ مجھے بتائیے کہ تکبیرۃ الاحرام جو ہے وہ کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام, تکبیرۃ الاحرام ایک نعرہ ہی تو ہے, تکبیر ہی تو لگاتے ہیں آپ, کہتے ہیں اللہ اکبر, نعرہ ہی تو لگا رہے ہیں آپ. خدا نے قبول کیا اسے؟ کہا نہیں کریں گے قبول. کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلے وضو کر کے آؤ. کیوں نہیں قبول کیا؟ آپ جتنی تکبیریں لگا لیں نماز نہیں ہو سکتی, باطل ہے تکبیرۃ الاحرام. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وضو تو نہیں ہے, شرط ہے تکبیر کی. تکبیر تو نعرہ ہے, کہ نعرے کی بھی شرط ہے کہ پہلے پاکیزہ تو ہو. جب تک تمہاری کلیے نہ کرا لیں, تمہاری زبان پاکیزہ نہ ہو, تمہارا قوت شامہ پاکیزہ نہ ہو, سونگنے کی طاقت, ناک میں پانی ڈالو, منہ میں پانی ڈالو, چہرے کو پاک کرو, ہاتھوں کو دھو, پیروں کو پاک کرو, جب تک پاک نہیں ہوگے نعرے بھی قبول نہیں کریں گے. لگاؤ جتنے نعرے لگانے, نعروں کو قبول نہیں کریں گے. نعروں کو, جی ہاں نعروں کو بھی. کہاں گئے وہ کہ بھی نعرہ لگانا عبادت ہے؟ ہاں عبادت ہے, پہلے آمادہ تو ہو, تیار تو ہو, پہلے وہ نجاستیں تو چھوڑو, پہلے اپنے آپ کو پاک تو کرو, اور اس کے بعد کہاں نیت. نیت یعنی ابھی تو میں پاک ہو گیا پھر بھی؟ کہاں, اس لیے کہ جب جسم پاک کیا, وضو تو جسم تھا, اب روح کو پاک کرو. اب روح ہماری طرف متوجہ ہونی چاہیے, یعنی نعرہ لگاتے وقت یہ سوچو کس سے بات کر رہے ہو. علی, تمہارے مخاطب علی ہیں, علی سے بات کر رہے ہو کہ میں حاضر ہوں؟ تو پہلے اپنی روح کو تو پاکیزہ کر لو, جو روح نجس ہو وہ علی تک جا ہی نہیں سکتا. لہذا یہ ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی ہدایت پہ عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی العزیز ہم امیدوار ہیں کہ بہترین انداز میں جو ہے ہم ہمیشہ جو ہے جہاں ان چیزوں کے اوپر ہے, اور یہ سب عبادتیں ہیں, جہاں شاعری عبادت ہے, یہ محفل عبادت ہے, وہاں جو پیغمبر کی اصلی خواہش ہے اور جن مقصد کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, آئمہ بھیجے گئے اس دنیا میں, تو ہم ان چیزوں کے اوپر بھی نظر رکھیں اور میلاد کو اور مجالس کو اسی طرح منائیں جس طرح سے وہ چاہتے تھے. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بار الہ اس عید میلاد النبی کو اور اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ جو لوگ اس کے منتظمین ہیں, بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کی اس عظیم الشان عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تمام مومنی جو یہاں تشریف فرما ہیں, ان کی آمد کو, ان کے اشعار کو, انہوں نے جو عبادت انجام دی یہاں پہ, بار الہ ان سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تمام مومنین کی پریشانیوں کو اس عظیم الشان جلسے کے صدقے سے برطرف فرما. بار الہ تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما. بار الہ جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. بار الہ تمام علماء حق مجتہدین اعظام خصوصاً آبا سیستانی اور رہبر عظیم الشان کی حفاظت فرما, امام اصل کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو پیغمبر اسلام کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر.